بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عقيدة طحاوية كي شرح كدرس جاري هي إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه كيس قول برهم بوهنجيت تيجي الدرس مي ولا نجادل في القرآن. یہ جملہ اور اس کے ساتھ جو دوسرے جملے ہیں جو امام صاحب نے بیان کیے ہیں، ان کے تعلق سے پچھلے درس میں علامہ ناصر الألباني رحمۃ اللہ علیہ اور العلامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی چند تعلیقات اور مختصر سے شرح بیان کی تھی. آج کی نشست میں ان جملوں کے تعلق سے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں سے بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں. پہلے جملے میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دوبارہ ہمیں یاد ہو جائیں. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولا نجادل فی القرآن، ہم قرآن مجید کے بارے میں بحث نہیں کرتے. ونشہد انہ کلام رب العالمین، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے. نزل به روح الامین، جسے روح الامین لے کر آئے، نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فعلمہ سید المرسلین، تعلیم دی روح الامین نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہو کلام اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین، مخلوق کے کلام اس کے برابر نہیں کر سکتا. ولا نقول بخلقہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں ہیں. ولا نخالف جماعت المسلمین، اور ایسا کر کے جماعت المسلمین کی مخالفت نہیں کرتے. اس جملے کے تعلق سے امام ابن ابی الحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام صاحب کا یہ قول ولا نجادل فی القرآن کے دو احتمالات ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ ہم ویسا نہیں کہ جیسا کہ اہل الزیغ اور بدعت نے کہا اور اختلاف کیا، اور انہوں نے باطل سے جدال کیا تاکہ حق کو ختم کر دیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید رب العالمین کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور نزل بھی روح الامین، روح امین لیکن نازل ہوئے الى آخر کلام ہے مصنف یا امام کے آخر تک، اور یعنی یہاں تک امام سے یہ فرق ہے. دو احتمال، پہلے احتمال یہ ہے کہ لا نجادل فی القرآن سے کیا مطلب ہے کہ ہم بحث مباحثے قرآن مجید کے تعلق سے نہیں کرتے، جس کے اہل باطل اہل زیغ کرتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے. کوئی کہتے ہیں آدھا مخلوق نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں مکمل مخلوق، اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں اور عقل دلائل پیش کرتے رہتے ہیں. یہ راستہ سلف کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ اہل سنت جماعت کا راستہ نہیں ہے. ہم نے جب کہہ دیا کلام رب العالمین کافی ہے، بات ختم ہو چکی ہے. جسے اللہ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر، حتی اسمع کلام اللہ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 7 میں، تو کلام اللہ جو مسموع ہے جو حقیقی ہے، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، حقیقتاً کلام ہے. اب اس میں بحث مباحثے کرنا اور مزید مناظر کرنا، جدال کرنا، یہ اہل باطل کا کام ہے. اہل حق کیا مطلب ہے؟ پھر مناظر نہیں کرتے، اہل حق مناظرہ کرتے ہیں اہل باطل کے ساتھ حق کو پانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اگر کوئی ہٹ دھرم ہو، جو آگے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، تو اس مناظر نہیں کیا جاتے. مناظر ہٹ دھرموں سے نہیں کیا جاتے، مناظرہ کیا جاتا ہے حق کو پہنچانے کے لیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے کرتے ہیں اور عوام فیصلہ کرے گی. عوام کیا فیصلہ کرے گی بھائی؟ اگر کوئی کسی کی زبان میں مٹھاس ہو اور ہو باطل پہ وہ، اور اگر کوئی حق والا ہو تو اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے. ایک چالاک ایک سیدھا سادہ انسان ہے، تو چالاک کی چالاکی اور اس کی زبان کی مٹھاس کو لے کے عوام الناس کیا کہیں گے کہ حق اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ تو عوام الناس کبھی فیصلہ نہیں کرتے. فیصلہ جو ہے نا وہ قرآن سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، اجماع سلف کی روشنی میں ہوتا ہے، اور فہم سلف کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اس کا فرق اس کے لیے واہ واہ کر، اس کے لیے واہ واہ کرتے ہیں. تو جدال بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ، شیخ صاحب کی بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں، اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ پہلا احتمال یہ ہے کہ نہیں جدال کرتے قرآن کے تعلق سے، یعنی آپس میں کوئی ایسے جدال نہیں کرتے کہ ابھی اچھا مخلوق نہیں ہے تو اس کی کیوں مخلوق نہیں ہے. کیوں جب مخلوق نہیں تو یہ اصل میں قول موجود ہی نہیں تھا، اصل میں قول یہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. یہاں تک جب مخالفین نے کہا مخلوق ہے, پھر اہل سنت نے کہا مخلوق نہیں ہے, اس کے ان کے جواب میں, ورنہ آپس میں اہل سنت جماعت مسلمات میں سے ہیں, یقینی کہ قرآن یہ جو ہے وہ مخلوق نے اللہ تعالیٰ کے کلام جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. دوسرا احتمال کیا ہے کہ اولا نخوض, امام ابن زہین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جدال نہ کریں قرآن مجید کی قراءات کے تعلق سے, جو قراءات ثابت ہیں, اور وہ پتہ ہے کہ سات قسم کی قراءات ہیں الفاظوں جو مختلف الفاظ ہیں, بلکہ جیسے بھی جو قراءات موجود ہیں جو ثابت ہیں وہ صحیح قراءات موجود ہیں قرآن مجید کی, کوئی پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھتا رہے, اس میں جدال نہیں کرنا, اس میں جھگڑا نہیں کرنا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ کل من معنی حق, اور دونوں معنی صحیح ہیں, پہلا بھی معنی صحیح دوسرا بھی صحیح ہے, کیونکہ یہ بھی ایک قاعدہ یاد رکھ لیں, اگر ایک جملہ ہے اور اس جملے کا معنی ایک سے زیادہ ہے اور یہ سارے معنی صحیح ہیں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح ہیں, تو پھر یہ جملہ جو ہے یہ سارے معنی صحیح ہوتے ہیں اس ایک جملے کے. کوئی جملہ ہے اس جملے کا جو معنی ایک سے زیادہ ہے, تو پھر ایک سے زیادہ معنی جو ہیں اور سارے صحیح ہیں, کون سا معنی لیں گے اس جملے کی تفسیر میں یا تشریح میں؟ صرف ایک لیں گے باقی چھوڑ دیں گے, سارے لیں گے؟ سارے لیں گے, کیوں اگر آپ ایک کو لے دوسرا چھوڑ دیں اس کو آپس پھر دلیل ہونی چاہیے کہ دوسرا نہیں یہ ہے, جب دلیل نہیں ہے سارے کے سارے ٹھیک معنی ہے تو پھر آپ ایک کو لے کے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس جملہ کے تعلق سے ولان جادل فی القرآن دونوں معنی موجود ہیں کہ نہیں, نہ تو جدال کرتے ہیں کہ مخلوق ہے یا نہیں عقیدے کے تعلق سے, نہ جدال کرتے ہیں قراءات کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے کسی بھی قسم کی جدال نہیں کرتے, اور عام طور پر یہ دو قسم کی جدال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں اور دوسرا معنی کی صحت کی دلیل کیا ہے؟ پہلے تو معروف ہے, ختم ہو گئی بات عقیدے کی بات. دوسری بات ہے کہ قراءات پر بھی ہم جدال نہیں کرتے. کہتے ہیں اس کی دلیل, یعنی دوسرے معنی کی صحت کی دلیل, ما رویا, ذرا غور کریں, جسے پاس کتاب نہیں ذرا غور کر میں کیا کہہ رہا ہوں, جو لکھا میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں پھر بتاتا ہوں, ایک علمی فائدہ اس کے اندر. ما رویا عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافها. میں نے ایک شخص, سلام اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے ایک شخص کو قرآن کی کچھ آیت تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنا, اور جو میں نے اس سے سنا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو اس سے کچھ مخالفت کرتے ہوئے سنا, یعنی قرأت میں الفاظوں میں کچھ تھوڑے سے فرق تھے. فأخذت بيده, میں اس کا ہاتھ پکڑا, فانطلقت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہاتھ پکڑا اور اسے لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فذکرت ذلك له, تو میں نے جو میں نے سنا جو کچھ ہوا میں نے بیان کر دیا کہ مجھے ان کی یہ بات عجیب سی لگی, قرآن مجید میں سے کچھ پڑھا لیکن ویسے جیسے کہ آپ نے جیسے آپ سے میں نے سنا تھا. فعرفت في وجهه الكراهة, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کراہت سی نظر آئی, یعنی غصہ نظر آیا, ناگواری سے نظر آئی. وقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما محسن, تم دونوں نے صرف ٹھیک نہیں محسن, تم دونوں صحیح ہو اور بہترین طریقے سے صحیح ہو, یعنی آپ کی قرأت جو آپ نے مجھ سے سنی وہ بھی ٹھیک ہے, جو قرأت اس نے پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے مجھ سے نہیں سنی. اچھا, لا تختلفوا, اب ناگواری کی چیز کی تھی بھی, اس میں تم لوگوں نے اختلاف کیوں کیا ہے؟ یہ اختلاف کی بات نہیں ہے, قراءات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا, جو تم میں سے بے شک جو تم میں سے پہلے لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا یعنی ایسے مسائل میں پھر وہ ہلاک ہوئے. امام ابن زہیر رحمۃ اللہ فرماتے رواہ مسلم, اس لیے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں پہ رکتے ہیں تھوڑی دیر, اس سے پہلے کہ امام صاحب اس کی شرح تھوڑی سی مختصر سے کرے, اس میں دو باتیں ہیں. ابتداء میں یہ کہا ما رویا عن عبداللہ بن مسعود, رویا کون سا صیغہ ہے, کیا کہتے ہیں اسے علم حدیث میں؟ صیغۃ التمریض. عام طور پہ صیغۃ التمریض جو ہوتی ہے وہ اس روایت کو ہوتی ہے جو ضعیف ہوتی ہے یا جس کی سند معلوم نہ ہو, رویا, یا خاص طور پہ جو ضعیف ہو, تو اب ضعیف روایت کو بیان کرنے کے لیے شروط ان میں سے یہ ہے کہ صحت و تمریض سے آپ اس کو بیان کریں. لیکن آخر میں کہتے ہیں رواح مسلم خود کہتے ہیں, اور مزہ کی بات ہے کہ رواح مسلم رواح البخاری, مسلم میں روایت ہے نہیں. یہ حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں حدیث. علامہ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ما رویا صحت و تمریض سے اس کو بیان کیا ہے, اور جو متاخرین تھے انہوں نے متقدمین سے اس معاملے میں تھوڑی سی یعنی نرمی اختیار کی. متقدمین اگر کہتے رو یا کہتے تو ضعیف سمجھ لیں آپ, یہ قاعدہ ہے. کسی روایت سے پہ رو یا کوئی عالم کہہ دیتا ہے تو سنے والا سمجھ رہا طالب علم کہ ضعیف روایت ہے,
یعنی محدثین میں سے پہلے.
ہاں ہاں, اور بعد میں بھی یہی ہے. لیکن امام البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو ان کے بعد ہیں جو متاخرین, جیسے کہ ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متاخرین میں سے ہے, جو بعد میں انہوں نے اس معاملے میں ایک نرمی اختیار کی اور رویہ بھی کہہ دیتے صحیح حدیث کے لیے بھی, لیکن قاعدہ وہی محدثین کا ہے. تو یہاں پر یعنی ان سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کی ایک اپنی ایک رائے تھی جو متقدمین کے مخالف تھی, اور اصل بات متقدمین کی متاخرین کی نہیں ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ بڑے عالم سے بھی سہو ہو جاتا ہے. اصل رواح بخاری ہے, انہیں کہ رواح مسلم, تو بعض اوقات اس طریقے سے یعنی سب ہو جاتے, بڑے علماء سے بھی ہو جاتے, کیونکہ علماء معصومین نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ تحقیق کا دروازہ آج بھی موجود ہے. اگر کوئی ایک عالم غلطی کر چکا ہے اتنی صدیوں پہلے بھی, آج امت میں ایسے عالم موجود ہیں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور یہ ہے منہج السلف. منہج السلف میں ایک ایسے غلطی کی وجہ سے کہ رویہ کا کیوں پھر ذکر کیا ہے, پھر یہ عالم کیسے ہو سکتا ہے, اس کو پتہ نہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں. یہ جاہلوں کے اعتراضات ہیں. جاندار جاننے والے, جانکاری کرنے والے اور سمجھدار, اور جو جن کا اہل علم سے کوئی تعلق ہے یا علم سے کوئی تعلق ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی بڑے عالم سے بھی ایسی کوئی بات ہو جائے تو یہ بات کوئی یعنی قابل اعتبار نہیں ہوتی. بھائی ایک سو ہو گیا کسی عالم سے تو کیا اس میں فرق پڑتا ہے. اب واپس آتے ہیں حدیث کی طرف.
بخاری میں یہ موجود
ہے yeah. نہیں رویہ تو ہے نہیں نا, رویہ تو امام ابن حنفی کا میں کہہ رہا ہوں, اس میں تو پوری سند ہے. رویہ کہاں پہ, وہ تو پوری سند ہے وہاں پہ, لیکن میں متن کی بات کروں. یہ جو متن ہے اس حدیث کا سے مسلم نہیں سے بخاری میں ہے. امام نبی رحمۃ اللہ نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ متاخرین جو ہیں وہ متساہل ہیں رویہ کے لفظ میں. متاخرین متقدمین کافی اس میں مضبوطی سے کام لیتے تھے, سختی سے کام لیتے تھے. امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اختلاف سے. کس اختلاف سے منع کیا ذرا غور کریں, اسے نوٹ کریں ذرا, یہ اہم بات ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اختلاف سے, اس اختلاف سے جس میں جو مختلفین ہیں وہ جو ایک دوسرے کے پاس حق ہے اسے چھوڑ دیں, ترک کر دیں اور اپنی بات پر قائم رہنے کی کوشش کریں. جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں, ظاہر حق تو اس میں ہوتا ہے. جو مذموم اختلاف ہے جس کی یہ وعید ہے کہ امتیں ہلاک ہو گئیں اس اختلاف کی وجہ سے, کہ جو اختلاف کرنے والے ہیں جب حق دیکھ لیتے نا اپنے مخالف کے پاس تو مان نہیں لیتے, اختلاف پر قائم رہتے ہیں اور حق کو اب بات زیادتیات پہ آ جاتی ہے, میں نے اس کو گرانا ہے بس, اب اس کو گراتے گراتے حق کو گرا دیتے ہیں, اور حق کو گرانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جی, کوئی مثال بھی لے لیں آپ, جیسے کہ قرآن میں مخلوق ہے کہ نہیں, اب اس میں اختلاف ہے. اب معتزلی بھی جانتے ہیں, اشعری بھی جانتے ہیں, ماتریدی بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں مخلوق نہیں, اللہ کے کلام ہے, لیکن ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن کہیں بھی کسی جگہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن مخلوق ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ بلکہ اس کے برعکس واضح آیات ہیں, اور بلکہ جو اللہ کے کلام ہے, اللہ کلام فرماتا ہے قد سمع ویسمع, یعنی فعل ماضی فعل مضارع, اور کئی صیغوں سے آیا ہے. سبحان اللہ, قل, اب قل سنا ہے کہ نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ براہ راست خطاب ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں, اب کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ, اب کیسا کلیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا, وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور یہاں پر اب دیکھیں کہ صیغہ جو ہے وہ مصدر سے ہے, یعنی اس کے بعد کوئی انسان عربی گرامر کو بھی دیکھ لے تو کوئی اندھا, جو عربی گرامر میں اندھا ہے نا, کوئی شخص اگر نا سمجھ ہے, کورا ہے,
اس کو یہ پتہ ہے کہ مصدر ہے تو وہ بھی خاموش اختیار کرے گا، مصدر کے بعد انتہا ہو جاتی ہے کہ معنی حقیقی سے ثابت ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ جو مخالف اہل سنت جماعت سے جو اختلاف کرتے ہیں وہ حق کو دیکھ کر نہیں قبول کر رہے، اختلاف ہو رہے ہیں، وہ خود ہلاک ہو رہے ہیں. اہل سنت جماعت کو اس سے کوئی اعتراض یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن امت میں یہ مصیبت تو ہے. کیوں آپ حق کو دیکھ کے اس کی پیروی نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ گروہ کو خوش کرنا ہے، اپنے امام کو خوش کرنا ہے، دوستوں کو خوش کرنا ہے؟ واللہ کوئی کسی کام نہیں ہے قیامت کے دن جب تک آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو کوئی آپ کی سفارش بھی کر سکے. صلاحیت نہیں تو پھر کون سفارش کرے گا آپ کی؟ امام ابن حذیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اس امت کو بچا لو، کہ یہ ویسے اختلاف نہ کر بیٹھیں جیسے کہ ان سے پہلے امتوں نے اختلاف کیا تھا. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر لیا ایک حرف پر، اجتماعا سائغا. جو قرآن پڑھتے ہیں مصحف عثمانی اسے کہتے ہیں، جس پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ اسی تلفظ سے پڑھنا ہے. جیسا فرمایا وہم معصومون ان یجتمعوا علی ضلالہ، اور صحابہ جو ہیں وہ معصوم، ان کا اجماع معصوم ہے کہ وہ گمراہ پر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، ممکن نہیں ہے. اور اس اجماع میں کوئی ترک واجب بھی نہیں تھا. کیا واجب تھا کہ سارے قراءات کو پڑھنا ہے؟ یہ ان میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر سارے پڑھنا واجب ہوتا تو پھیر اجماع ممکن نہ تھا اور نہ ہی اس کی پیروی ممکن تھی. لیکن جب ترک واجب پر اجماع نہیں ہے اور جو نہیں ہو سکتا، ولا فعل محظور، اور نہ ہی کسی حرام پر ان کا اجماع ہوا ہے. بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، کیونکہ جو قراءت کی سات احرف پر، سات حرفوں پر جائز تھی، واجب نہ تھی اور رخصت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کون سا حرف لیتے ہیں جس پر وہ جمع ہو جائیں تاکہ امت کے لیے بھی آسانی ہو. جیسا کہ اب ایک اور مثال دیکھیں آپ، قراءت کی بات آئی، اس پہ اجماع ہو گیا. جیسا کہ سورتوں کی ترتیب ہے قرآن مجید میں، واجب نہیں تھا اور نہ اس کا کوئی نص ہے. سورتوں کی جو ترتیب ہے، پہلے سورہ فاتحہ، سورت بقرہ، آل عمران، یہ ترتیب سورت ناس تک، فرماتے ہیں اس کا کوئی نص موجود نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کا اجماع ہی ہے جس پر انہوں نے اجماع کیا، اور پھر یہ ترتیب قرآن مجید میں آج ہمارے سامنے ہے. اب اس ترتیب کو بدلنا جائز ہے؟ نہیں. کیوں جائز ہے؟ کوئی دلیل ہے، آیت ہے یا حدیث ہے؟ نہیں، آیت حدیث کوئی بھی نہیں ہے. تو دلیل کیا آپ کے پاس ہے؟ اجماع ہے. اور فہم سلف کی ہم بات کر رہے تھے، اس کو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، ادھر ہی ذکر کروں گا انشاءاللہ، کہ اگر آپ فہم سلف کو نہیں مانتے حجت، تو پھر قرآن کی ترتیب کو آج آپ نہیں مان سکتے حجت، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. فرماتے ہیں ولہذا کان ترتیب مصحف عبد اللہ علی غیر ترتیب مصحف العثمانی. سن عبد اللہ بن مسعود عنہ کے پاس جو قرآن تھا اس ترتیب اور تھی، سن عثمان رضی اللہ عنہ جو ترتیب دی تھی وہ کوئی اور تھی. اب آج مصحف عبد اللہ بن مسعود موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس اجماع کے بعد باقی جتنے بھی مصاحف تھے وہ سب ختم کر دیے گئے اور ایک باقی رہا ہے. وكذلك مصحف غيره سيدنا عبد الله مسعود كذلك دوسرے مصاحف تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، صرف ایک باقی رہا. وما ترتيب آيات سور فهو ترتيب منصوص عليه، جو آیتوں کی ترتیب ہے اب وہ تو نص موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے اسے فلان صورت میں یا اسے فلان آیت کے بعد لکھیں، صحابہ کرام لکھ دیتے تھے، یہ تو نص موجود ہے، حدیث نص ہے صحیح حدیث میں. فلم يكن لهم ان يقدموا آیت على آية، تو ان کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ کسی آیت کو دوسرے سے پہلے کر دیں بغیر اجازت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اجازت سے، بخلاف سور، سورتوں کے علاوہ. فلما رأى الصحابة ان الامة تفترق وتختلف وتتقاتل ان لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، جب یہ دیکھا گیا کہ امت جو ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ طریقے سے، کوئی کچھ طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور ان میں اختلاف ہوتا ہے. جب دو صحابہ میں پڑھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو بعد میں نہیں زیادہ اختلاف ہو سکتا، تو اختلاف تاکہ اس شر کے دروازے وہ بند کر دیں، صحابہ کرام اجماع کر لیا تو اب ایک ہی قسم کا لفظ ہوگا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو. فرماتے ہیں ھذا قول جمہور السلف من العلماء والقراء، اور یہ قول جو ہے کہ جو قراءات سبعہ ہیں ابھی ایک موجود ہے اور اس پر اجماع ہے، یہ قول جو ہے جمہور السلف کے علماء والقراء، علماء میں سے. قال ابن جریر وغیرہ، ابن طبری نے اور ان کے علاوہ دوسرے مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا، یعنی اس قول کو بیان کیا. منھم من یقول اور دوسری گروہنی باز نے یہ کہا ان ترخص فی الاحرف سبع کان فی اول الاسلام، کہ پہلے تو جائز تھا جو سات حرف تھے، لما فی المحافظ علی حرف واحد من مشقت علیہم اولا، کیونکہ ایک حرف میں سارے جمع ہوتے مشکل نہیں، کیونکہ عربی زبان میں ایکسنٹ ڈفرینٹ تھے، اب قریش کا اور تھا، حذیل کا اور تھا، دوسروں کا اور تھا، تو ہے تو عربی عرب سارے، تو اگر صرف ایک ہی حرف پہ نازل ہوتا تو پھر دوسری قوم کے لوگ جو تھے یا دوسرے قبیلے کے تھے جو اس حرف کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتا، اس لیے پہلے سات حرف جتنے بھی عرب کے حروف تھے سبحان اللہ ان کے مطابق نازل ہوا، کہ ایک لفظ کو یوں بھی پڑھ سکتے یوں بھی پڑھ سکتے، فتبین فتثبت، مزے کی بات ہے، نقطے ہوتے تھے، نقطے نہیں ہوتے تھے پہلے، نقطے بعد میں آئے ہیں، نقطے پر بھی اجماع ہے، مزے کی بات دیکھیں آپ، نقطے آج موجود ہیں قرآن مجید میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیر و زبر نقطے جو موجود ہیں یہ سارے کے سارے اجماع، چلو زیر زبر تو ویسے عربی گرامر کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کو نقطے کا ہونا آج کیا دلیل ہے کہ نقطے ہونے چاہیے، اجماع ہے یار، پاس اور کچھ نہیں ہے سبحان اللہ، اب لکھیں ذرا فتثبتوا، اور لکھو فتبینوا، لکھیں ذرا فتثبتوا فت ث ب واو الف فتبینوا فت ب یا نون واو الف، اب دوبارہ لکھیں بغیر نقطوں کے، لکھیں کوئی نقطہ نہ ہو، فتبینوا فتثبتوا، پہلے نقطوں کے ساتھ لکھیں پھر بغیر نقطوں کے لکھیں آپ، اچھا بغیر نقطوں کے آپ نے لکھا ہے، کوئی فرق ہے معنی میں؟ فرق ہے ہاں، ایک جیسا معنی ہے، فتبینوا فتثبتوا کیا ہو؟ بلاغت میں تو فرق، بلاغت نہیں بات کر رہے ہم، اصل معنی کی بات ہم کر رہے ہیں، اصل معنی جو ہے الذي تبين تثبت، تثبت یعنی تبین، دوسرے سندن میں ہے اس کا، تو کوئی پڑھتا تھا فتبینوا، کوئی پڑھتا تھا فتثبتوا، پھر اختلاف ہو جاتا، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اجماع کیا تھا کہ اب جہاں پہ فتبین فتبین فتثبتوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا آگے چیز فرماتے ہیں، فلما تذلت السنتهم بالقراء، پھر جب ان مختلف عربی بولنے والے جو ایکسنٹ تھے جو لوگ تھے، جب ان کی زبان قرآن کے پڑھنے میں، زبان پر قرآن کے پڑھنا آسان ہو گیا، فتذلت السنتهم بذلك بالقراء، اور ان کا اتفاق ایک حرف، تب اس کے بعد ان کا ایک حرف اتفاق ہونا آسان ہو گیا، اگر پہلے سے ایک حرف ہوتا تو پڑھنا مشکل تھا، جیسے اب ہم ہا اور عین عجم ہے، مشکل ہوتا ہے کہ نہیں، عرب کا تو مشکل تو نہیں تھا، میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو اگر ایک ہی حرف پہ سارے کے سارے شروع میں ایک حرف نازل ہو سب کے لیے مشکل تھے، اور زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے کہ ان کو پتہ ہو، وہ صرف سن کے علم حاصل کرتے تھے اکثریت جو ہیں، تو پھر جب کچھ عرصے کے بعد جب ان کی زبانیں عادی ہو گئیں پڑھ پڑھ کے قرآن مجید، اب ایک حرف جمع کرنا آسان تھا کہ نہیں؟ آسان تھا، اور یہی وجہ تھی اس مشقت کو دور کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام نے اجماع کیا، وہو اوفق لهم اجمع الحرف الذي كان في عرضه الاخيره، اور جو آخری عرضہ تھا یعنی جو جبرائیل علیہ السلام نے آخری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی تھی، اسی پر اسی کو لیا اور اسی پر اجماع ہوا، اور خاص انسٹرکشنز بھی تھی سیدنا زید بن ثابت کو، اگر انہوں جنہوں قرآن لکھنے میں جو شامل تھے، جن سے زید بن ثابت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان تھے، آج بعض اسے معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ، آپ کو پتہ ہے کون سے معاویہ؟ جانتے ہیں کون؟ کتاب الوحی میں سے ہے، جو آج قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اس کو لکھا ہے سبحان اللہ، اگر وہ غلط ہے تو آپ کا قرآن آج کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی قرآن کو صحیح نہیں مانتے، بات تو یہ ہے، بات تو درست ہے، اللہ المستعان، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سلام اللہ، وذهب طوائف من الفقهاء واهل الكلام الى ان مصحف يشتمل على الاحرف السبعه لانه لا يجوز ان يهمل شيء من الاحرف السبعه، اور تیسرا گروہ نے یہ کہا کہ سارے جو احرف ہیں آٹھ سات وہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ان میں سے کوئی بھی چیز یعنی نہ چھوڑی جائے، اور اس کا پڑھنا جو ہے آج بھی جائز ہے، وقد اتفق على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، اور اتفاق کی چیز پہ ہوا، مصحف عثمانی جو ہے وہ اب اتھینٹک ہو چکا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور جواب اس کا ہم دے چکے ہیں جیسا فرماتے ہیں کہ یہ جائز تھا واجب نہ تھا, اور یہ نہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے, کیونکہ جائز تھا اب جائز پہ عمل کرنا, اگر کسی جائز اگر واجب ہوتا تو اجماع اس کے خلاف نہ ہو سکتا تھا. جب اجماع نہیں تھا اس معاملے میں, یعنی جب یعنی کوئی دلیل نہیں تھی اس کے خلاف, تو اس لیے صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ سید عبد المسعود عنہ جو ہیں وہ معنی کی قرأت کے بھی اجازت دیتے قرآن مجید کی, یعنی آپ آیت معنی سے پڑھ سکتے ہیں, آپ عربی ٹیکسٹ جو ہے عربی ہے آپ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے اگر آپ کو آیت بھول گئے, اب معنی کی بنیاد پر ہی آپ آیت پڑھ سکتے ہیں, اور یہ منسوب ہے قول سید عبد المسعود کی طرف. فرماتے ہیں فقد کذب علیہ, یہ جھوٹ باندھا ہے سید عبد المسعود عنہ پر, انہوں نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی اور نہ کبھی وہ کہتے تھے. وانما قال قد نظرت الى القراءات, ان کا قول کیا ہے لوگوں نے, کس نے اس قول کو موڑا ہے صرف اپنے باطل مقصد کو ثابت کرنے کے لیے. فرماتے ہیں سر عبد المسعود فرماتے ہیں قد نظرت الى القراءات فرأيت قراءتهم متقاربة, میں نے لوگوں کو قراءت کو سنا, میں نے دیکھا کہ ان کی قراءت متقاربة ہے ایک جیسی ہیں. وانما هو كقول احدكم, جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص کہتے ہیں هلم واقبل وتعالى, هلم اقبل تعالى, چار مختلف لفظ ہیں کہ نہیں, ہلوما اقبل تعالی, معنی ایک ہی ہے تینوں کو. اگر کوئی ہلوما پڑھتا ہے یا اقبل پڑھتا ہے یا تعالی پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ معنی ایک ہی ہے. فقرو کما علمتم, جیسے تم جانتے ہو ویسے پڑھو, او کما قال, یا جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یعنی بالمعنی تو نہیں کہا, جو معنی پورا قرآن کو آپ اپنے معنی سے بیان کر سکتے ہیں, وہ ایک جزئی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص پڑھتا ہے حلما, ایک پڑھتا ہے قال تعالی یا اقبل, معنی سب ایک ہی ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں, جو میں نے دیکھا سب کے متقارب الفاظ ہیں, وہ جب جیسے میں نے کہا جب اس وقت یعنی نقطے نہیں تھے تو پھر یہ بھی بن سکتا ہے وہ بھی بن سکتا ہے. واللہ تعالی قد امرنا الا نجادل اہل کتاب الا بالتی احسن, بعد پھر جدال کیا گئے, جب اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ اہل کتاب سے مجادلہ نہ کریں الا کہ بالتی احسن, الا الذين ظلموا منهم, الا کہ جو ان میں سے ظالم لوگ ہیں جو حق کو نہیں ماننا چاہتے جو ظلم پر اتر آئے. فکیف براد اہل قبلہ, تو اہل قبلہ سے مناظر ہم کیسا کریں جب ان کے ساتھ جو اہل کتاب ہیں بلت احسن ہے, تو اہل قبلہ کے ساتھ جو ہمارے مخالف ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے مناظر. یہاں پر بھی بلت احسن, دیکھیں بلت احسن سے مراد کیا ہے کہ دلیل کی بنیاد پر آپ مناظرہ کریں, اپنی خواہش نفس کو آگے نہ کریں, ہوا نفس کی بنیاد پر کبھی بھی کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں, کیونکہ اہل قبلہ جو ہے جملتاً اہل کتاب میں سے خیر ہیں, ان سے اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جائز نہیں کسی کے لیے کہ ان سے مناظرہ کرے جو ان میں سے ظلم نہیں کرتا, یعنی جو باطل پہ ڈٹا نہیں رہتا. اگر ایسے لوگوں سے مناظرہ کریں تو بلّہ احسن ہو جائے, اگر اہل قبلہ میں سے کوئی باطل پہ ڈٹ جاتا ہے پھر بلّہ احسن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دلیل چھوڑ دیں, نہیں, یا اس کو مارنا شروع کر دیں. مارنے لڑائی جھگڑے اس میں نہیں ہوتے, بات یہ ہے کہ بلت احسن آپ دلیل کی بات پہ بات کرتے رہیں, اگر وہ آپ نے دیکھا کہ آیت کو آیت سے مارنا چاہتا ہے, حدیث کو حدیث سے مارنا چاہتا ہے, تو پھر بلت احسن یہ کہ اس کو چھوڑ دیں. وليس اذا اخطا يقال انه كافر, بڑی پیاری بات ہے, کہتے ہیں اگر کسی امت میں سے اہل قوم میں سے کسی کو اسے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً نہیں کہا جاتا کہ یہ کافر ہے یا فلان کافر ہے, اس سے پہلے کہ اس پر حجت قائم ہو جائے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, رحمک اللہ, جس کو چھوڑنے سے کوئی شخص کافر بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خطا اور بھول کو معاف کر دیا ہے, اور اس لیے سلف صالحین نے اہل اہواء اور بدعا کی مذمت کی ہے, یہاں تک کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف انہوں نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا, تلوار اٹھائی ہے. اور پھر اس معنی کی مزید جیسا فرماتے ہیں اگلے شیخ صاحب کے اگلے بیانات میں انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی, جب امام ابو جعفر الطحاوی فرماتے ہیں ہنر الجماعۃ حق وصواب والفرقۃ زیغا وعذابا, جب جماعت کی بات آئے گی اور خوارج کا ذکر ہوگا تب مزید تفصیل سے بات کریں گے. پھر امام صاحب کا یہ قول, اچھا یہ جو یہاں تک میں نے بات کی تھی یہ امام العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً یہی الفاظ ہیں شیخ حسین بن رحمۃ اللہ علیہ سے لیے ہیں, مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 397, وہ دیکھا میں نے تقریباً یہی الفاظ ہیں, اور تقریباً اکثر جملے کو یعنی انہوں نے وہی کچھ لکھے, تھوڑی سی چینجز ہیں لیکن ایک ہی چیز ہے تقریباً, کہ انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے شیخ الاسلام سے رحمۃ اللہ علیہ سے فائدہ اٹھایا علم کا. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ تھے علم کے یا سمندر تھے علم کے, سبحان اللہ. کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک حنفی عالم ہے, جب انہوں نے ایک انصاف کا راستہ اختیار کیا ہے, تعصب اپنے دل سے نکال دی, بغض نفرت نکال دی ہے, تو دیکھیں کہاں پہ پہنچے. آج ان کی کتاب ہم شرح کر رہے ہیں کیونکہ اس میں حق ہے, یعنی کہ وہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں ان کی کتاب شرح, وہ باقی ہمارے رشتہ دار ہیں ہم کو جانتے نہیں. نہیں, جو حق پر ہے, جو صراط مستقیم پر قائم ہے, جو منہج سلف پر قائم ہے, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, سر پہ بٹھاتے ہیں. اور جو ان کے مخالف کسی اور سمت کو اختیار کر چکا ہے, اگر وہ ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہماری نزدیک, ہماری نظروں میں. پھر فرماتے ہیں وقوله ونشهد انه كلام رب العالمين قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله ان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه بلا كيفيه قولا. اور یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کے کلام ہے. اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں, شرح کر چکے ہیں, جب امام صاحب نے کہا تھا کہ بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی, بغیر کیفیت کے قولا, یعنی اللہ تعالیٰ کا قول. اور یہ قول امام مصنف کا رحمۃ اللہ علیہ کا, نزل بالروح الامین هو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام, اسے روح اس لیے کہا گیا کہ وہ حامل وحی ہے جس سے دلوں کی زندگی ہوتی ہے. روح کیوں کہا جاتا ہے؟ روح زندہ چیز میں ہوتی ہے نا, تو جبریل علیہ السلام روح الامین کیوں کہا گیا؟ ایک روح ایک امین ہے, دو لفظ ہیں. روح کیونکہ جو دلوں کی زندگی ہے حقیقتا, وہ وحی سے ہوتی ہے. اگر وحی نہ ہوتی, آج قرآن اسے حدیث نہ ہوتا, ہمارے دل کیا ہوتے؟ مردہ دل ہوتے نا. مومن کی زندگی جو ہے, جیسے کہ ہماری جسم زندہ ہے غذا سے زندہ ہے, تو دل کی ایک اپنی غذا جس سے وہ زندہ ہے. اس لیے دل کے اطمینان سکون کہاں پہ ہے جانتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کھانے پینے سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اب جو بھی کھانا ہے کھا لیں, جو بھی پینا ہے پی لیں, جو آپ کو پسند ہے, دل مطمئن ہوتا ہے. دل تب مطمئن ہوتا ہے جب دل کی پیاس بجھائی جائے. جو اصل غذا دل کی جب دی جائے, وہ کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی وحی ہے. جبریل علیہ السلام وحی فرشتے ہیں جو وحی نازل لے کے آتے اپنے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. جیسا فرماتے ہیں کہ جو دلوں کی زندگی ہے وہ وحی میں ہے, اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام بشر میں سے ہیں, ان پر وحی نازل ہوتی ہے. اور پھر امین دیکھیں, امانت دار. یعنی امانت دار کیوں لفظ ہے یہاں پہ؟ کیا ضرورت ہے؟ روح الامین کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں روح الامین کہا گیا ہے کہ وحی جو رسول ہوتا ہے اس کے اندر ایک صفت ہونا بہت ضروری ہوتی ہے, امانت داری. اگر امانت نہ ہو تو پھر رسول رسول نہیں ہوتا. اب ہماری زندگی میں دنیا میں معاملات بھی دیکھ لیں, آپ کا پیغام آپ کس کو دیتے ہیں کہ میرا پیغام پہنچا دو؟ وہ شخص جو خیانت کرنے والا ہے, جھوٹ بولنے والا ہے, یا سچے اور پکے ایماندار انسان کو دے دیں تاکہ آپ کی بات وہاں پہ جا کے غلط نہ بیان کر دیں. اور پچھلے زمانے جو بادشاہ ہوتے تھے نا, ان کا مشیر کوئی بھی ہو سکتا تھا, وزیر بھی کوئی ہو سکتا تھا, لیکن ان کا جو پیغام دینے والا جو پیغمبر ہے وہ خاص بندہ ہوتا تھا, کیونکہ جنگیں چھڑ جاتی تھیں اگر پیغام غلط پہنچ جاتا تھا, قتل غارت عام ہو جاتی تھی ایک پیغام کی وجہ سے اگر وہ غلط بیان ہو جاتی, سبحان اللہ. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی وحی کی بات آتی ہے, تو کیا ممکن ہے کہ کوئی بھی فرشتہ ہو, یا کوئی ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص ہو, نعوذ باللہ, جو امانت دار نہ ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. روح الامین وہ امین حق امین, جیسا فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. پھر پوری آیت پڑھتے ہیں, نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. سورۃ الشعراء 193 سے 195 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. سورۃ التکویر 19-21. وهذا وصف جبرائيل علیہ الصلاۃ والسلام. دونوں آیتوں میں جو وصف ہے ذی قوة عند ذی العرش المکین اور الروح الامین, یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں, سارے صفات جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں. بخلاف قوله تعالی, اور جو اس دوسری آیت میں سورۃ الحق 40-41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليل لما تؤمنون. فرماتے ہیں الآیات آخر تک, فإن الرسول هنا هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان آیات میں رسول سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان آیات میں رسول سے مراد ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. وقوله فعلمه سيد المرسلين اور امام صاحب کا یہ قول تعلیم دی ہے جبرائیل علیہ السلام روح الامین نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے یہ تصریح ہے بتعلیم جبرائیل ایاہ یہ واضح صراحتا لفظ ہے کہ تعلیم کس نے دی ہے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطال لتوهم القرامطه وغيرهم ان تصور في نفسه الهاما اور یہ رد ہے ان قرامطہ کا جو رافضی باطنی گروہ تھا اور قرامطہ یہ وہ رافضی شیعوں کا گروہ میں سے وہ خبیث ترین گروہ تھا جنہوں نے قتل و غارت کی حرم کے اندر اللہ کے گھر میں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت میں سے ابو طاہر قرمطی آتا ہے اور قتل و غارت شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ حجر اسود کو بھی اپنی جگہ سے توڑ کے لے جاتا ہے اکھاڑ کے لے جاتا ہے یہ قرامطہ ہیں یہ روافض ہیں اور واللہ روافض اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جو نقصان روافض نے مسلمان اسلام اور مسلمانوں کو پہنچایا ہے یہود و نصارہ آج تک کی جرت نہیں کی اور نہ وہ جرت کر سکتے ہیں لیکن روافض کو دیکھیں آپ آج بھی دیکھ لیں آپ دماج میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کہیں پہ تھوڑے سے کمزور نظر آتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں ان کو کہیں سے کوئی بس مل جائے اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایک ہی وقت میں ایک جھٹکے میں پوری سنیوں کو ختم کرنے کے وہ خواہش مند ہیں لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا اور طائف المنصورہ اور جو ایک چھوٹا سا گروہ ہے لیکن اس کی نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ خود ان کا نگہبان ہے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں یہ دنیا مصیبتوں کا گڑھ ہے آپ اس دنیا میں رہتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے خاص جو دین کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہم اسے محفوظ فرمائے اور ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے اور جتنی بھی دین و دنیا کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے پیش ایسا فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس لفظ میں فعلم سید المرسلین کی تعلیم جبرائیل علیہ السلام نے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرامطہ جو قرامطہ کا جو نظریہ ہے جو غلط عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود الہام ہوا ہے اور اپنی مرضی سے بیان کیا ہے یہ اللہ کے کلام نہیں مانتے یہ الہام نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں ایک تو وحی ہے پہنچانا پھر اس کی تعلیم بھی دینا ہے سبحان اللہ وقوله لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين یہ تنبیہ ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے اس نے جماعت المسلمین کی خلاف ورزی کی ہے مخالفت کرتا ہے ویسے شخص یعنی اجماع کا مخالف ہے کہ سلف الامہ جو سارے کے سارے متفق ہیں ان کا اجماع ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام حقیقتاً مخلوق نہیں ہے اور امام صاحب کا یہ قول ولا نخالف جماعة المسلمین یہ مطلق ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہم جماعت المسلمین سے مراد کیا ہے اجماع المسلمین یعنی جو جماعت مسلمانوں کا اجماع اور ان کی جو جماعت ہے جب وہ متفق ہو ایک امام پر ایک یہ جماعت ہے اور ان کا اجماع کسی شرع مسئلے میں فرماتے مجرن اطلاقی ان لا نخالف جماعت المسلمین فی جمیع ما اتفقوا علیہ جس پر ان کا اتفاق ہے ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے کیونکہ ان کے خلاف زیغ ہے ضلالت ہے اور بدعت ہے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک